Stoff. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تكسر الزحك فإن كسرة الزحك تميت القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی معاکرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ اور ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل کے بغیر زندگی ادھوری ہے، عمل سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کا مجمع سامنے تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں پانچ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، پانچ باتیں بتانا چاہتا ہوں، پانچ احکامات بتانا چاہتا ہوں، کون ہے جو خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ کون ہے جو اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور میں نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں وہ پانچ باتیں، وہ پانچ نصیحتیں آپ سے سنوں گا، انہیں یاد رکھوں گا اور ان پر عمل کروں گا، کوشش کروں گا کہ آگے دوسروں تک بھی انہیں پہنچاؤں اور وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان پانچ باتوں کو سیکھے اور ان پر عمل کرے اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے، میں ضمانت اٹھاتا ہوں کہ آخرت میں جہاں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کا، ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمبر وار انگلیوں پر گن کر اللہ کے نبی نے وہ پانچ باتیں بتائیں، اور ان میں سے ہر بات، ہر بات حضور علیہ السلام کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ آپ کی تو ہر، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ جوامع الکلم ہی ہوتی تھی، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختصر جملے میں بہت کچھ بتا دیتے تھے، اور انہی میں سے یہ پانچ باتیں بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں پر گن کر ہمیں بتائی، جو سب سے پہلی نصیحت تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ پہلی نصیحت ہے، یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلی بات ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور قرآن کریم میں خود اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جنات کو میں نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بندوں میں سے بننا چاہتے ہو تو میری ان باتوں پر عمل کرو، جو سب سے پہلی بات ہے، اور وہ کیا ہے، اتق المحارم، کوشش کرو کہ اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ گناہ سے بچانا، برائی سے بچانا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آج کل ہم نے اس کو پس پش اس لیے ڈالا ہوا ہے، حالانکہ اگر غور اور فکر کیا جائے، دیکھا جائے قرآن اور حدیث پر، عبادات میں فرض اور واجبات، فرض اور واجبات کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے پر دیا گیا ہے۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، میرے سمیت ہم سب کا اکثریت میں طرز زندگی کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یا گناہوں سے بچنا یا برائی کو برائی سمجھنا، اس سے ہم نفلی عبادت کو ترجیح دیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھی ہوگی کہ فرائض اور واجبات کے بعد ہم نے تیسرا نمبر دیا ہے نفلی عبادت کو. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، فرائض اور واجبات کے بعد ہم نے تیسرا نمبر جو دیا ہے نفلی عبادت کو. ہمارے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، ہماری زبان پر ذکر بھی ہوگا، ہم نوافل پہ نوافل بھی پڑھیں گے اور ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کے اندر بھی مشغول ہوں گے اور اتنی کثرت سے نفلی عبادت کریں گے کہ لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، اور کرنی بھی چاہیے. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے نعوذ باللہ کہ نفلی عبادت نہیں کرنا چاہیے، نفلی عبادت کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن فرائض اور واجبات کے بعد ایک اور چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے، اور اس کو نفلی عبادت سے پہلے رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچانے کی انسان کوشش کرے. اب رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفلی عبادت کی کثرت ہو جاتی ہے، کثرت سے نفلی عبادت کی جاتی ہے، کثرت سے نوافل پڑھے جاتے ہیں اور اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی، نفلی عبادت کی کثرت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نفلی عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے مقدم ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہم ذکر و اذکار بھی کریں گے، نفلی عبادت کثرت سے کریں گے، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. حضور کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دو عورتیں ہیں، ایک عورت وہ ہے کہ جو فرائض و واجبات یہ پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادت پر زیادہ توجہ نہیں دیتی، نفلی عبادت کی کثرت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس عورت کا یہ کمال ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، ہر قسم کی برائی سے وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. اور دوسری عورت اس کے پڑوس میں وہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن یہ عورت ایسی ہے کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ ساری رات کھڑے ہو کر یہ نوافل ادا کرتی ہے، اور اکثر یہ دن میں روزہ رکھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، نفلی عبادت بھی کثرت سے کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یعنی زبان کی بڑی تیز ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتی، اس وقت اس طرف توجہ نہیں دیتی. تو اللہ کے نبی آپ بتائیں ان میں سے بہتر کون ہے، ان عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے 100 گنا زیادہ اس عورت سے بہتر ہے کہ جس کے نوافل بھی بہت زیادہ ہیں، نفلی عبادت بہت زیادہ ہے، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتی، اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتی، اس سے 100 گنا زیادہ وہ عورت بہتر ہے کہ جو فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. اور حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑی عبادت گزار یا سب سے بڑا عبادت گزار اگر بننا ہے تو فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے نفلی عبادت بھی کریں، لیکن سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے نفلی عبادت کثرت سے اگر ہو تو سب سے بڑے عبادت گزار نہیں بن سکتے، سب سے بڑے عبادت گزار اس صورت میں بنو گے کہ جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے. اگر گناہ سے نہیں بچایا تو تمہیں یہ نفلی عبادت اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی. تو نفلی عبادت سے، اور اس میں یہ کہنے کا مقصد اس لیے ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفلی عبادت کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، اور تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، لیکن وہ اس کو ترجیح نہیں دیتا، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور نافرمانی سے بچائے۔ اب گناہ، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ جو مشہور ہیں، جو مشہور ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہی گناہ ہیں، اور بہت سے کام ہم کرتے ہیں ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا حرام کھانا یہ گناہ ہے، عام آدمی سمجھتا ہے کہ حرام یہ گناہ ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بدکاری، بے حیائی یہ گناہ ہے، عام آدمی سمجھتا ہے اور واضح ہے، سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرتا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اسی طرح گالم گلوچ یا اسی طرح اور بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جس کو انسان گناہ سمجھتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اگر ہو جائے تو اس سے توبہ و استغفار بھی کرتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور کبیرہ بھی نہیں بلکہ اکبر القبائر ہوتے ہیں، گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے یہ انسان کی زبان سے جو گناہ نکلتا ہے، اور زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے بعض اوقات ایسا عمل کر دیتا ہے انسان کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، جس انداز میں نکالتا ہے، تو فرشتے لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ کیا، اس بندے نے کیا کہا، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ نوٹ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرنا، یہ تو پتہ ہے کہ غیبت گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی پڑا ہوا ہو اور اس کا گوشت کاٹ کر کوئی کھائے تو کوئی برداشت کرے گا؟ کتنا بڑا گناہ تصور ہوگا۔ کہا گیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن بعض اوقات ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اس کو غیبت نہیں سمجھتے، اس کو غیبت نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کو طعنہ دے دیا جاتا ہے، اور طعنہ اس انداز میں دیا جاتا ہے کہ دوسرے کی تذلیل کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں، اور ہم اس کو ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور بعض اوقات کسی کا عیب، اگر کسی کا عیب اس کی ذات تک ہے اور اس عیب کا پتہ چل جاتا ہے اور اس عیب کو ہم مسکے لگا لگا کر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیات ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ غیبت کرنا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہو، ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے جو عیب نکالتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں۔ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب نکالتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کسی کو طعنہ دیتا ہے یا کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس میں عیب ہے، اور اس کو رسوا کرنے کے لیے، اور اس عیب کا تعلق صرف اس کی ذات ساتھ ہے، دوسروں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے، اس کی تذلیل کرنے کے لیے، ایک مرتبہ یہ عمل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اس جرم کی پاداش میں جہنم کے ایسے گڑے میں پھینکا جائے گا کہ 70 سال لگ جائیں گے اس کی تہ تک پہنچنے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم ان کو گناہ تو نہیں سمجھتے، ہم تو محفل کی زینت سمجھتے ہیں ان باتوں کو، کسی کی غیبت کر دی جائے، کسی پر عیب لگا دیا جائے، یا کسی کا عیب ہاتھ میں آئے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو آگے ذکر کر دیا جائے اور اس کو پھلا دیا جائے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. تو جب ایک چیز کو اگر ہم گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر اس سے بچیں گے کیسے؟ ایک آدمی اگر بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی بیماری کی تشخیص ڈاکٹر کرتا ہے کہ یہ تشخیص ہے، یہ اس کا نسخہ ہے، یہ اس کا علاج ہے. جب تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ جب تک گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس سے بچیں گے کیسے؟ یا اگر گناہ ہو گیا، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اگر گناہ کو ہم گناہ سمجھیں گے، اگر ہو جائے تو فوراً ہم توبہ و استغفار کریں گے. کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا؟ اللہ توبہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ یہ کہ بعض اوقات حقوق العباد میں بھی ایسے گناہ آ جاتے ہیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے راستہ رکھا ہے معافی کا، وہ بھی معاف ہوتے ہیں اگر ان شرائط کے مطابق توبہ کی جائے. لیکن پہلے ان گناہوں کو گناہ تو ہم سمجھیں. تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، دنیا کے بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے افضل فرض اور واجبات کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچانے کا آتا ہے. تو ایک تو کوشش یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کی تشخیص ہو اور اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے اور ان سے توبہ و استغفار کرتا رہے. تو پھر اس کے بعد پھر جب نفلی عبادت کرے گا تو پھر اس نفلی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. بعض اوقات گناہ کی وجہ سے عبادت کا ثواب ضائع چلا جاتا ہے اور انسان اس مقام اور اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرض واجبات اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور پھر نفلی عبادت کا بھی ذخیرہ انسان کے پاس ہو کہ کل قیامت کے دن بعض اوقات اگر فرائض میں کمی کثر ہے تو نفلی عبادت وہاں کام آ جائے گی. نفلی عبادت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن گناہ کی اہمیت اس سے زیادہ ہے کہ جب گناہ کو گناہ جانے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی نے فرمائی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اور اس پر بھی ہماری توجہ نہیں ہے. یہ ایک ایک نصیحت حضور کی یہ جوامع الکلم ہے. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اگر دنیا میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور سکون والی زندگی اگر چاہیے تو اس دوسری نصیحت پر انسان عمل کرے، انسان کی دنیا بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ ورض بما قسم اللہ لک، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ کی تقسیم میں جس حال میں تمہیں رکھا ہے، جتنا دیا ہے اللہ نے اس پر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ اور دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو تو اتنا مل گیا، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، حالانکہ وہ علمی اعتبار سے، وہ ذہانت کے اعتبار سے، وہ محنت کے اعتبار سے ہم سے بہت پیچھے ہے، لیکن مالی اعتبار سے ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. تو ہماری نظر اس پر ہوتی ہے، اس پر نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کہ تمہاری نظر دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے پر اور کم والے پر ہونی چاہیے. اگر اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے مکان دیا ہے، کھانے پینے کے لیے دو وقت روٹی مل جاتی ہے، اچھا پہننے کے لیے کپڑا مل جاتا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے اللہ نے دیا ہوا ہے، تو پھر اس پر خوش ہونا چاہیے. اور تمہاری نظر ان لوگوں پر ہونی چاہیے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، طرح طرح کا نہ پہننے کے لیے طرح طرح کا لباس ہے، تو ان پر ہونی چاہیے. جب ان پر نظر ہوگی تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے. تو تم غربت کی حالت میں، غریبی کی حالت میں بھی دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو گئے. اس لیے حضور نے فرمایا الغنا غنا النفس، کہ مالداری پیسے سے نہیں ہوتی، مالداری دل سے ہوتی ہے. جو دل کا امیر ہو تو وہ غربت میں بھی امیر ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جو دل کا غریب ہو، اگر کروڑوں اربوں بھی اس کے پاس آ جائیں، وہ پھر بھی غریب رہتا ہے، کہ حرص اتنی آ جاتی ہے، اتنی آ جاتی ہے کہ اس سے بڑا غریب پھر کون ہو سکتا ہے، کہ ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، کہ اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، اور ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر زبان پر شکر نہیں ہوگا، زبان پر شکوے شکایت ہی آتے رہیں گے کہ اس کو اتنا مل گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی کیسی تقسیم ہے، شکوے شکایت آتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کی زبان پر ہمیشہ شکر آنا چاہیے. تو مالدار وہ ہوا کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حرص اتنی آ گئی ہے کہ وہ فقیر کا فقیر ہی نظر آتا ہے، کہ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے، تو وہ تو فقیر ہو گیا، وہ تو مالدار نہیں ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، کہ اللہ کے دیے ہوئے پر کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بھی بن جاؤ گے اور اللہ کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ گے. آگے انشاءاللہ تین اور ہیں، پھر اگلے بیان میں انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
اللهم ربنا سنتیں ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر ساتھی کھڑے ہو جائیں. نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ساتھی آگے آگے ہو جائیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. اللہ، آگے صفوں میں جہاں بھی خالی جگہ ہو ساتھی اسے پر کریں. دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہے اسے مکمل کریں ساتھی. یہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں جو سیلاب کی صورت میں آفت آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ آزمائش میں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر بار سے محروم ہو چکے ہیں، ان کا گھر پانی اور سیلاب کی صورت میں اس کے نظر ہو چکا ہے، اور اس کے لیے تقریباً پچھلے ہفتے سے یہ ہماری مسجد میں کلیکشن ہو رہی ہے، اور بھی ادارے ہیں، تقریباً ساری مسجدوں میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے فلڈ کے لیے یہ کلیکشن ہو رہی ہے، اور آپ حضرات نے الحمدللہ پچھلے دنوں میں دل کھول کر تعاون کیا ہے. یہ مسجد والے انشاءاللہ جو آپ تعاون فرمائیں گے، یہ جمع کر کے جہاں مستحقین تک یہ پہنچے گا، جو جیسی صورت ہوگی یہ انشاءاللہ وہ پہنچا دیا جائے گا، اور جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اور چونکہ یہ جمعے کا دن ہے، باقی دنوں میں زیادہ ساتھی ہوتے نہیں ہیں، جمعے کے دن نئے ساتھی بھی آتے ہیں، تو یہ کل اور پرسوں تک یہ کلیکشن جاری رہے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل نیوز میں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنا نقصان ہوا ہو، کہ بہت سے گھر ایسے ہیں یا تو پانی میں بہہ گئے ہیں یا استعمال کے قابل نہیں رہے، اتنا نقصان ہوا ہے. اور اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں پاکستان میں، تقریباً پاکستان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اس کی نظر ہوا ہے، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جیسے شہری آبادیاں ہوتی ہیں، شہری علاقے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اس پر، لیکن بعض دیہاتی علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچتی، اور جو چاٹیوں والے ہوتے ہیں وہ بھی بمشکل وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی یہ اعلان کیا تھا کہ آپ ساتھی مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، پاکستان میں مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، آپ اگر آپ کے قریب آپ کے پہچان والے آپ کے جاننے والے کوئی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے تو آپ ذاتی طور پر ان کی مدد کریں، اگر اس صورت میں کوئی مدد ہو سکتی ہے تو آپ خود پہنچائیں وہاں پر، اور اس کا زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا کہ آپ خود پہنچائیں گے تو آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ ہم نے مستحقین تک پہنچا دیا، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہاں متاثرین ہیں اور ہم کیسے پہنچائیں گے، تو یہ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ آپ مسجد والوں پر، انتظامیہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ تعاون کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمیشہ تعاون کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون رائے گا نہیں جائے گا اور یہ مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں سوات کا علاقہ ہے، وہاں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اسی طرح کوہستان کا علاقہ ہے، یا اسی طرح میں نے پیچھے کہا تھا مانسہرہ کے قریب مانڈری وغیرہ ایک پورے کا پورا گاؤں سلائیڈنگ میں چلا گیا ہے، اور بعض دیہاتی علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور کئی سینکڑوں گھر ایسے ہیں کہ جو خیموں میں آ چکے ہیں، مانسہرہ شہر میں اسٹیڈیم میں خیمے لگے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہاں کہاں سے، تو وہ سلائیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے، دریائے کنہار ہے وہاں پر، ایک پل کے علاوہ سارے پل بہ گئے ہیں، اور اسی طرح ارد گرد جو مکانات تھے یا ڈیمیج ہو گئے ہیں یا گر گئے ہیں، اسی طرح سوات میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور پھر آگے نوشہرہ وغیرہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں، وہ تو چلو شہری علاقہ آ جاتا ہے، وہاں تو نظر ہوتی ہے ہر ایک کی، لیکن یہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں نظر نہیں ہوتی لوگوں کی، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جس علاقے کے ہیں لوگ کوشش کریں کہ خود وہاں تک پہنچائیں، اور دیگر یہ کہ آپ جو تعاون کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون پہنچا دیا جائے گا، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اور دوسروں کی مدد کے لیے جس طرح تعاون کیا ہے اور آگے بھی کریں گے، ایک دو دن اور ہیں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون رائے گا نہیں جائے گا، اور یہ آپ کا تعاون انشاءاللہ مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور اعلان کرتا ہوں پھر میں، پچھلے فرائیڈے میں 1172 پونڈ یہ کلیکشن ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے، اور اسی طرح حاجی مہدی خان صاحب مرحوم کی فیملی کی طرف سے 50 پونڈ دیے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ 30 پونڈ ایک بھائی نے دیے ہیں اور مرحومین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ پاک مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم اعلان کرنا ہے کہ ہمارا ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، سیرت کانفرنس کے نام سے ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں پاکستان سے علماء اکرام، نعت خواں اور قراء حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، تو اس سال بھی یہ کانفرنس رکھی ہے، انشاءاللہ یہ پرسوں اتوار والے دن 4 ستمبر کو شام مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک، کوئی اتنا لمبا پروگرام بھی نہیں ہے کہ ظہر سے عشاء تک ہو، ایسا لمبا پروگرام بھی نہیں ہے، اور اس میں بڑے اچھے نعت خواں، ایک تو عزیز الرحمن شاہ صاحب یہاں آپ سنتے ہیں ہر سال، ان کو بھی آئیں گے، حافظ ابو بکر صاحب بڑی بہترین نعتیں پڑھتے ہیں اور پاکستان کے بڑے ثنا خوانوں میں سے ہیں، تو وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور قراء میں سے انوار الحسن شاہ صاحب ایک 2 سال پہلے یہاں ہماری مسجد میں آئے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے ان کی قرات آپ سنیں گے، آپ کو ایسا لگے گا قاری باسط صاحب بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، اتنی پیاری آواز اللہ نے دی ہے، تو ان کی بھی تلاوت ہوگی اور بیان بھی ہوگا، مولانا جامی صاحب انشاءاللہ آئیں گے، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، تو یہ مختصر لیکن بہترین پروگرام ہوگا اور بڑے اچھے اچھے نعت خواں، اور پھر اس کے بعد آپ کے اکرام کے لیے انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا، تو آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ضرور بضرور اس پروگرام میں شریک ہوں، کہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ پروگرام ہوتا ہے، تو اس سے پہلے آپ اس پروگرام کو کامیاب کرتے رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ پرسوں آپ ضرور اس میں آئیں گے انشاءاللہ نا، پاکستان میں یہ لوگ جہاں پروگرام کرتے ہیں یہ
تو دور دور سے لوگ جاتے ہیں ان کے پروگراموں میں, تو یہاں آپ کی مسجد میں آئے ہوئے ہیں. تو اتوار والے دن انشاءاللہ, پرسوں اتوار والے دن 4 ستمبر کو مغرب کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک, اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوگا, تو ضرور ساتھی اس میں شریک ہوں.
Assalamu alaikum. Very quickly, I want to make this announcement mainly for the young people here, all the youngsters. Alhamdulillah, you probably know, you know, the Greater Manchester Fire Service is outside today. They have a couple of banners outside the masjid as well. So if any young person is looking for employment, looking for a career opportunity, fire service is outside. They, I think they are recruiting. So, you know, do speak to them, find out more information, and you can talk to some guys outside. And also, the fire service are going to do a demonstration about road collision and this and that. So after Jummah, if you have time, go and see how they put deal with the incident on the road as well. Jazakallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم
Yeah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
صفیں درست کر لیں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں مل مل کر ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں اور پھر بات کی صفیں بناتے جائیں آگے آگے ہو جائیں ساتھی اوپر بھی ساتھی صفیں بنا لیں دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو صفیں درست کر لیں اور صفوں کا خاص خیال رکھیں صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے آخر سے پھر ساتھی بتا دے جب آخری صف مکمل ہو جائے
اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام
اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا دينا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه. واخذل من خزل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.